جو نیشاپور سے گزرتے ہوئے اس عظیم الشان جلوس میں امام علی الرضا علیہ السلام کے سلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی سلسلۃ الذہب مشہور و معروف جملہ معصوم کا ولکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. تو جس نے امام رضا کو اپنا امام مانا اس سے خدا مخاطب ہے. جس نے مولا متقیان کے نام کا نعرہ لگایا اس سے خدا مخاطب ہے. خدا جاہلوں سے مخاطب نہیں ہے, خدا عالموں سے مخاطب ہے. خدا غافلوں سے مخاطب نہیں ہے, خدا بیداروں سے مخاطب ہے. خدا بے عقلوں سے مخاطب نہیں ہے, خدا صاحبان عقل سے مخاطب ہے. اب جس کو دعوی ولایت ہے اس کو دعوی عقل بھی ہے, جس کو دعوی ولایت ہے اس کو دعوی بیداری بھی ہے, جس کو دعوی ولایت ہے اس کو دعوی علم بھی ہونا. سوال پڑھ لیں محمد والے. عزیزان محترم, کل ہماری گفتگو اس مقام تک آگے بڑھ رہی تھی, لیکن کل ایک جملہ کے اندر ہم نے اپنے رخ کو تبدیل کیا تھا, اور عاقل کی 10 صفات کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا, اپنی ذات کے لیے بھی, تمام افراد کے لیے بھی. اور اس روایت پر آنے سے پہلے ایک جملہ کل کہا تھا, ایک جملہ آپ تمام صاحبان ایمان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تک تو آپ نے یہ سنا کہ اختلاف و امتی رحمتن, کہیں یہ بھی سنا کہ اختلاف و شیعتی رحمتن؟ سنا ہے کوئی؟ اگر اس سے زیادہ صاحب علم میری اصلاح کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. جہاں تک میرا علم ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا, جیسے میں اس روایت پر آؤں گا کہ روایت ہے بھی یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کے معنی کیا ہے. یہ مورد بحث کیوں بنی؟ اختلاف و امتی رحمتن, ترجمہ کیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے بچوں کے لیے؟ اختلاف و امتی کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کیا فرمایا کہ اختلاف و امتی, نہ کہ اختلاف و شیعتی, اختلاف و امتی. امت کا اختلاف تو کیا امت میں شامل نہیں ہے؟ امت کا اختلاف رحمتن. ابھی میں نے تو کہہ دیا آپ سے, مگر یہ جملہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا. اور امام کی بارگاہ میں راوی کا سوال یہ کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر یہ حدیث رسول ہے اختلاف و امتی رحمتن, تو اس کی ضد یا اس کی نقیض ہوگی اجتماع و امتی زحمتن. اگر یہ حدیث ہے, اگر یہ حدیث ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن, اس کی ضد کیا ہوگی, اس کی نقیض کیا ہوگی؟ اجتماع امتی زحمتن. اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اجتماع کیا ہوا؟ زحمت. جب رسول خدا خود نہیں چاہتے تھے کہ امت ایک ہو, اب کیا الفاظ استعمال کروں؟ اہل سنت کی روایات نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو اس مقام پہ لے چلوں کہ جہاں اس روایت کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے. مسجد اجابہ ایک نام, مسجد مباہلہ دوسرا نام, مسجد بنو معاویہ تیسرا نام. ایسا اوقات لوگ ہو رہا ہے کہ کسی نام سن کر کہ اتنا اچھا آپ تذکرہ کر رہے تھے مباہلہ اجابہ, اچانک آپ نے نام لیا بنو معاویہ. تو بھیا قبیلہ بنو معاویہ وہاں آباد تھا, اس کی بنیاد پر مسجد کا نام بنو معاویہ ہے. مسجد بنو معاویہ یہ بنی ہوئی ابھی موجودہ مسجد جو ہے, یہ کہاں پر ہے؟ کہ یہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے پیچھے اگر انسان اس طرح چلے کہ باقی اس کے پیچھے آ جائے تو اس کے الٹے ہاتھ پر مسجد آئے گی اس علاقے میں جا کر. مباہرے کا میدان ختم ہوتا ہے اور مسجد اجابہ. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار اللہ کے رسول نے اس مسجد میں تین دعائیں مانگی تھی. مباہلہ ہی پڑھ رہا ہوں. اہل سنت کے روایات اس مسجد کے بارے میں تین دعائیں مانگی تھی. پہلی دعا یہ تھی کہ پروردگار میری امت غرق نہ ہو, میری امت غرق نہ ہو, تب قبول ہے دعا. اجابت مانے قبولیت دعا, مسجد اجابت. دوسری دعا میری امت پر آسمان سے عذاب نہ برسے, قبول ہے. تیسری دعا میری امت منتشر اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو, یہ قبول نہیں ہے. ایک روایت کیا گیا, ایک روایت نہیں. اختلاف و امت رحمت کو جو سوال کیا گیا معصوم سے کہ مولا بتائیے کہ حدیث ہے یا نہیں, فرمایا حدیث ہے. بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب تک تو آپ نے شاید اس کے خلاف سنا ہوگا, حدیث ہے. اور اس حدیث کو امام نے جب راوی نے کہا کہ مولا اگر حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا اختلاف رحمت ہوا, امت کا اجتماع رحمت ہوا, فرمایا تم نے غلط سمجھا, ایسا نہیں ہے. اس حدیث کو جو لوگوں نے آگے پڑھا دیا سمجھے بغیر, اس حدیث کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. آپ کہیں تو بیان کو نہیں چھوڑ درست ہے, مگر اس کا محل استعمال. ایک بات میں کل کہہ کر آیا تھا کہ اگر کبھی کوئی بے عقل دیندار بن جائے تو نقصان پہنچاتا ہے. اگر حدیث کا محل استعمال غلط ہو جائے, بھائی بزرگ بیٹھے ہیں اب تو اجازہ خمس پر ہی لوگ اکتفا کرنے لگے ہیں, وہ الگ بات ہے, ورنہ اس سے پہلے اجازہ روایت ملتا تھا. کیا تھا؟ اجازہ روایت. کیا تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم اب اس قابل ہو گئے ہو کہ روایت پیش کر سکتے ہو؟ تو اجازہ روایت ہوتا کیوں تھا؟ اسی لیے نا کہ محل استعمال سمجھے بغیر روایت کو آگے بڑھا دیا بجائے فائدے کے قوم کو نقصان پہنچا دیا. تو مولا سمجھے, مولا اس کا پس منظر کیا؟ کہ جب اللہ کے رسول نے دین کے احکامات کو سکھانا شروع کیا تو لوگ آپ کی بارگاہ میں مختلف علاقوں سے آنے لگے. محمد مختلف علاقوں سے دین سیکھنے کے لیے پیغمبر کے پاس آنے لگے. علاقے مختلف, لہجے عربی تلفظ کے لحاظ سے مختلف, رنگ علاقائی موسم کے اعتبار سے مختلف, مزاج زمین کی ثقافت کے لحاظ سے مختلف. لفظ اختلاف, لفظ اختلاف اب آ رہے ہیں. مختلف فکر افراد اور آتے تھے اور آ کر پیغمبر سے ایک فکر اسلام لے کر جاتے تھے. مختلف آتے تھے متحد ہو کے جاتے تھے. آپ نے فرمایا سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. امام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں فرمایا تھا رسول نے کہ اختلاف امتی رحمتن, مختلف علاقوں سے میری امت کے لوگوں کا اگر دین سیکھنا رحمت ہے. بہت بہت صاحب پڑھ لیں محمد والی محمد. مختلف علاقوں سے آ کر ایک دین کا پیغام لے کر جانا یہ رحمت ہے. اور اب اسی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے اتحاد کی بات ہم نے کل بھی کی اور آج بھی کریں گے. اتحاد کی پہچان کیا ہے؟ کہ اتحاد کی پہچان کے سب کی ایک منزل ہو, ایک منزل ہو. اور بہت ڈرتے ہوئے کہوں گا عزاداری سرکار سید الشہداء ہماری شعرہ حیات ہے. جو عزاداری سرکار سید الشہداء نہیں مانتا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. اس لیے کہ عزاداری سرکار سید الشہداء فرقہ پرستی نہیں ہے, انسانیت پرستی ہے. لیکن کتنا بتائیے, اب آپ سے میرا سوال ہے, میں طالب علم ہوں, آپ مجھے بتائیں گے غلط ہوں روک لیجیے مجھے, کہ عزاداری سرکار سید الشہداء منزل ہے یا نشانی منزل ہے؟ اگر یہ منزل ہے تو ٹھیک ہے ہم یہاں پر آ کر پہنچ گئے, اور اگر یہ نشان منزل تو منزل کیا ہے سر؟ اگر عزاداری سرکار سید الشہداء نشان منزل ہے تو منزل کیا ہے؟ 1400 سال سے عزاداری سرکار سید الشہداء کے راستے کو اپناتے ہوئے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں صرف اتحاد کی بات کا ایک مقدمہ قائم کر رہا ہوں, اگر آپ میری بات کو ساتھ دیں گے تو ہم آگے پہنچ سکیں گے. نوحہ, مرثیہ, سلام, خطابت, زیارت, ماتم, مجلس, یہ سب کیا ہے؟ عزاداری سرکار سید الشہداء, کیا یہ عزاداری ہے؟ تو یہ منزل ہے یا نشانی منزل؟ یہ نشان منزل ہے. اگر آپ لوگ کہیں تو مانتا ہوں, کہیں گے آپ منزل تو نہیں ہے یہ؟ اب مجھے آپ کا جواب چاہیے جملہ. اگر آپ کہتے ہیں منزل ہی میں چھوڑ دوں گا, نشانی منزل ہے نا. کل کو مجھ تک پتہ مت لگائیے گا مولانا کچھ پڑھ کے چلے گئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے مجھے. منزل کیا ہے؟ اور اگر منزل سمجھ میں آ گئی تو نشانی منزل مختلف ہوں تو ہوں, مگر منزل تو ایک ہوگی نا. اور جب منزل ایک ہوگی تو نشانات منزل کے مختلف ہونے سے فرق نہیں پڑتا. کوئی مرثیہ پڑھ کر شامل ہو, کوئی سلام پڑھ کے شامل ہو, کوئی ماتم کر کے شامل ہو, کوئی مجلس سن کے شامل ہو, کوئی مجلس پڑھ کے شامل ہو, کوئی مجلس کروا کے شامل ہو, کوئی تبرک بات کے شامل ہو, کوئی تبرک کھا کے شامل ہو, نشان منزل ہے, منزل نہیں ہے. اگر یہ منزل ہے تو بیٹھ ہو جائیے نشان منزل. تو منزل کیا ہے؟ کہ منزل یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. یہ منجس سے یہ ماتم اس وقت تک منشان منزل ہے جب تک قتل حسین کا انتقام لینے کا اعلان نہ کرے گا. ہم سب کی ایک منزل ہے, ایک منزل. نوحہ پڑھنے والا بھی وہیں جائے گا, سلام پڑھنے والا بھی وہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ منزل وہی ہے. اور عزیزان محترم, آیت کا ترجمہ روز کر رہا ہوں, کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے انصار. اور اللہ کے انصار کون ہوں گے؟ کہ اللہ کے انصار صاحبان عقل ہوں گے. صاحبان عقل کا ایک نام اور بھی صاحبان الباب، کل بیان کیا تھا. اور ایک نام اور بھی ہے، سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 35 میں مالک دو جہاں کا اعلان کہ انا فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب. اس میں ساری کی ساری چیزیں اس شخص کے لیے یاد دہانی ہیں کہ جس کے پاس دل ہو. اب تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ دل میں اور عقل میں کیا فاصلہ اور فرق ہے، اور معیار فکر دل میں ہے یا دماغ میں ہے، عقل کہاں رکھی گئی ہے، اوپر یا نیچے. عقل کہیں بھی ہو، ہونی چاہیے، دل میں ہو یا دماغ میں ہو. دل اور دماغ کے اختلاف میں پڑ گئے تو کہیں محرم کا اشرہ ختم نہ ہو جائے. عقل ہونی چاہیے، عقل ہوگی نصرت سے ایمان کر سکو گے. مگر عقل کی پہچان کیا ہے؟ لا یکون المؤمن عاقلا، بالکل بالکل ایک جیسی روایت ہے. یہ روایت اصول کافی کی ہے، اور وہ روایت بحار الانوار کی جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا یکون المؤمن عاقلا، مومن عاقل نہیں ہوگا، مومن عاقل نہیں ہے. حتی جب تک کہ یجتمع فیہ عشر خصال، اس میں 10 صفات جمانا ہو جائے. کل دو بیان کی تھی، الخیر منہ محمول والشر منہ محمول، اس سے بھلائی کی توقع ہونے لگے وہ عاقل ہو گیا. جس کے شر سے دنیا اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے وہ عاقل ہو گیا. اب جتنے شر پسند ہیں وہ سب تو ہوں گے، مومن نہ ہوں گے. اب کبھی شر پسندوں کا مذہب پوچھنا ہو تو بس ساتھ کہہ دینا جو غیر مومن ہے وہ شر پسند ہے، جس کو خیر پسند نہ ہو، جس کو اپنی اذان و اقامت میں لفظ خیر پسند نہ ہو، کوئی تو شر پسند ہے. تو اپنی اذان کو بھی کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، ہماری نماز بھی خیر پسندوں کی نماز ہے، شر پسندوں کی نماز نہیں ہے. ہم شداد کی طرح جنت بنا بنا کے دیواروں پہ نقش نہیں کرتے کہ آؤ وزیرستان میں دیکھو جنت بن رہی ہے. ہم تو جنت بناتے نہیں، جنت میں پہنچانے والے. وہ جملہ جو میں نے روک لیا قسیم الجنت کے بنڈار کے حوالے سے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جنت بنانا اور ہے، جنت بانٹنا اور ہے. قسم بخدا جس نے جنت بنائی ہے وہ بھی نہیں بانٹے گا. جس نے جنت بنائی ہے وہ بھی نہیں بانٹے گا. مت جانا، بانٹنے والے پہ جانا. اس لیے کہ جو بناتا ہے وہ بانٹتا نہیں ہے، اور جو بانٹنے والا ہے لازم بھی کہ اس نے بنائی ہی ہو. لیکن پہلی الخیر منہ معمول والشر منہ معمول، اس کے بعد اب جملہ آگے آ رہا ہے اس میں روایت رسول کے الفاظ الگ ہیں، روایت نفس رسول کے الفاظ الگ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ 10 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، عاقل کی 10 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، دونوں میں فرق کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ سننے والے مختلف تھے. جب کبھی معصوم کے الفاظ الگ الگ ملیں ایک ہی قول کے بارے میں، سمجھ لیجئے کہ سننے والے الگ الگ تھے، ورنہ وہ تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ارے یہ سیاسی بیان تھوڑی ہے, کوئی اس نے کہا تو آپ منع کر رہے ہیں, اس نے ہاتھ کیا تو آپ منع کر رہے ہیں. کہ نہیں, یہ خدا کی جانب سے اتحاد نور کی علامت تھی کہ جو ایک کہتا تھا وہ سب کہتے تھے. لیکن سامنے الگ ہے, رسول کا سامنے الگ ہے, مولا کائنات کا سامنے الگ ہے. آپ نے فرمایا نمبر تین پر, کس نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر تین پر عاقل کی علامت نمبر تین وہ کیا ہے؟ کہ یستکثر قلیل الخیر, قلیل الخیر من غیره, ویستقل نمبر چار, ویستقل کثیر الخیر من نفسه. یہ دو آگے رسول کے, اب آئیے دو مولا کے, اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں فضل و مال ہی مبذول, آخر کی علامت نمبر تین فضل و مال ہی مبذول اور فضل و قول ہی مقفوف. کیا پیغام دیا اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ عاقل کی علامت نمبر تین یہ ہے کہ وہ غیر کے کیے ہوئے تھوڑے سے خیر کو زیادہ خیال کرتا ہے. بہت غور کیجیے گا, عاقل کی ایک علامت یہ کہ وہ غیر کے کیے ہوئے اچھے کام کو بڑا خیال کرتا ہے. آپ نے مجھے پانی پلایا, میں کیوں چھوٹا سا کام جو کیا آپ نے اور کیا کیا ہے؟ اب تو خیر مقابلہ ماشاءاللہ ہونے لگا اور ایسا مقابلہ شروع ہوا ہے کہ اگر اس روایت کو دیکھیے گا تو ہم تو عاقل نہیں ہیں. کل غیر نے جو کام کیا ہے اس کو بڑا خیال کرے نیک کام, اور جو خود نے نیک کام کیا تو چھوٹا خیال کرے. وہ یستقل لو کثیر الخیر من نفسہ, کم سمجھے اس بڑی خیر اچھائی کو جو خود نے کی ہو. لیکن عجیب جملہ ہے جو مولا نے ارشاد فرمایا عاقل کی علامت میں, اس دو علامتوں کے اعتبار سے فرمایا فضل و مال ہی. عاقل کی تیسری علامت یہ کہ جو اس کا مال بچ جائے اسے گھر میں نہیں رکھتا, مبذول بخش دیتا ہے. فضل و قول ہی مقفوف. اور عاقل کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے فضول جملوں کو روک لیتا ہے, جو مال بچ جائے اس کو نکال دیتا ہے, جو قول بچ جائے اس کو روک لیتا ہے. آئیے میں اس کے واضح کرتا ہوں کہ مومن کی علامات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ, امام فرماتے ہیں مومن بخیل نہیں ہو سکتا. تین علامتوں میں سے ایک علامت مومن بخیل نہیں ہوتا. مومن مانے شیعہ, شیعہ مانے ناصر, ناصر مانے اطاعت گزار, مولائی ملنگ. آپ کہتے ہو ملنگ, میں ملنگ ہوں. آپ کہتے ہو مولائی, میں مولائی ہوں. آپ کہتے ہو محب, میں محب ہوں. نام بدل لو, نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, کام تو وہی رہے گا. ہوں تو میں شیعہ ہوں, تو میں شیعہ. جب شیعہ ہوں تو عاقل ہوں. عاقل کی علامت تلاش کرو اپنے اندر, فضل و مال ہی. کہ اپنے مال جو بچ جائے اس کو مبذول بانٹ دیتا ہے. جب کبھی سخاوت کی بات آتی ہے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں مولا متقیان یاد آتے ہیں. یا مولا متقیان کی یاد اس وقت سامنے آتی جب کہ انسان کتنا سخی ہوتا ہے. سوچئے وہ علی خود کتنا سخی ہوگا جس کے نام پر آج قوم سخی ہے. لیمن فضل و مال ہی مبذول, امام کے حوالے سے ایک بات بیان کر کے ذرا سے اس کو مضبوط کر دوں کہ فضل و مال کا سارا مال دے دیں. کہ آپ سارا مال دیں گے تو کہیں آپ کے لیے تفصیل کا حکم نہ آ جائے. مولا سارا مال دیتے تھے, 300 اشرفیاں, بہت مشہور روایت, 300 اشرفیاں. کسی نے نہیں, اللہ کے رسول نے علی کو کون دیتا ہے؟ علی کو کون دے سکتا ہے؟ جو سب کو دیتا ہو اس کو محمد دیتا ہے. رسول نے علی کو دی. اور مولا کائنات کے 300 اشرفیاں لیتے ہوئے ارادہ کیا کہ میں ان 300 اشرفیوں کو راہ خدا میں اس طرح سے دوں گا کہ خدا میرے عمل کو قبول کر لے گا. 100 اشرفیاں پہلی رات جب عشاء کی نماز کے بعد آپ مسجد سے نکل رہے تھے, ایک عورت نے آ کے آپ کے سامنے سوال دراز کیا کہ مجھے امداد چاہیے. امام نے پوری 100 اشرفیاں اٹھا کر دے دی. جیسی اس کو بھی شور مچ گیا قوم میں, اوہو آج تو ابو طالب کے بیٹے نے ایک فاحشہ زانیہ عورت کو 100 اشرفیاں دے دی. رنجیدہ خاطر ہوئے, اس روایت کے جملے یہ ہیں, اور امام نہیں ہوئے. امام نے اپنے غلام کو سمجھانے کے لیے پیغام دیا, اگلے دن پھر عمل انجام دیا, 100 اشرفیاں پھر دی, اور اب جو دی تو نماز کے بعد ایک بالکل عام سے شخص نے, جو بہت معمولی شخصیت کے شخص تھا, اس نے ہاتھ پھیلایا امام نے 100 کو دے دی. اب جو دی شور مچ گیا کہ ایک چور کو امام نے امداد دے دی. یہ بات یاد ہے, امام کی امداد چور کو ملی, امام کی امداد فاحش عورت کو ملی. نمبر 3 آخری 100 اشرفیاں کا وہ جب امام نے دی ہیں تو دے دی ایک ایسے شخص کو جو بہت بڑا امیر کبیر شخص تھا. قوم تو ہوتی ہے بھائی تمہارا کیا گیا ہے, تم پریشان کیوں ہو؟ کیا جملہ استعمال کروں, لفظ قومیات سے اب ڈر لگنے لگا ہے, اس لیے لفظ قومیات میں استعمال نہیں کر رہا. شیعت کا قوم پریشان تھی کہ یہ کیا کیا, ایک دن دی اس کو اس کو, اور آخر میں تو اور غضب کیا, جو پیٹ بھرا ہوا تھا اس کو دے دیا امام نے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب مولائے مقبیان پہنچے ان تینوں اعمال کے حوالے سے, تو جبرائیل امین اللہ کے رسول پہ نازل ہوئے اور آ کر پیغام دیا, اللہ کے رسول یہ تینوں عمل رسول کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا کہ تینوں عمل خدا نے قبول کر لیے. مگر قبول تو کیے, قوم کو معلوم کیسے ہوگا قبول کیے ہیں؟ کیا اتنا کافی ہے؟ کہنے کافی نہیں. بتائیے ہوا کیا ہے؟ اللہ کے رسول عالم الغیب مسکراتے ہوئے پوری قوم کے سامنے, اس کو ہم اصحاب والی قوم کہتے ہیں نا, اس کے سامنے آپ نے فرمایا. جن کو بہت فکر تھی یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, پتہ نہیں کیا پریشانی تھی, نہ آپ دینے والے نہ آپ دینے والے, دینے والے مولا لینے والے وہ شخص. آپ نے فرمایا کہ یا علی, جو آپ نے پہلی دن 100 اشرفیاں دی اس خاتون کو, اس خاتون نے 100 اشرفیاں لینے کے بعد اپنے گناہ زنا سے توبہ کر لی. عجیب بات نہیں, کوئی علی کے ہاتھ سے دولت لے اور توبہ کر لے, اور کوئی علی کی محبت لے پھر بھی گناہ کرے. پہچانیے گا کہ مولا کے, اب میں ذرا سا اس کو بڑھا دوں گا ایک جملے میں, کہ بات یہ ہے کہ سکہ امام زامن کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا, وہ اپنے مقام پر اس سے پیغام آ گیا, اور تبرک کے سرکار سید الشہداء کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا, کہ جو ایک مرتبہ حسین کی مجلس کا تبرک کھا لیتا اس کے پیٹ میں کبھی حرام نہ جاتا. جو مولا سے مسئلے سو اشرفیاں اس نے نہیں, اس نے برا کام چھوڑ دیا. اور برا کام چھوڑ کے نکاح کے لیے رشتے کا انتخاب کیا اور سوچ اشرفیوں کو اپنی زندگی کا راس المال قرار دیا, پوری فیملی سیٹ ہو گئی. پتا چلا کہ علی کے ہاتھ سے اگر کسی بگڑے ہوئے کو مل جائے سدھر جاتا ہے, مگر وہی نہ جس کے سدھرنے کا امکان ہو. پتا نہیں کتنوں نے لیا تھا, کتنے سدھرے, کتنے ویسے ہی رہے. تم نہیں سدھرو گے, جن کے بارے میں رسول نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم نہیں سدھرو گے. جو چور کو دی امام نے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی جو آپ نے چور کو دی تھی اس چور نے آپ سے اشرفی لے کر چوری سے توبہ کر لی. چور چوری چھوڑ گیا کیونکہ اس کو علی کی مدد مل گئی تھی. اب میں ایسوں کے لیے کہتا ہوں کہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والا. سو اشرفیاں لی, چور نے چوری چھوڑ دی, اور ان اشرفیوں کو اپنے کاروبار کا راس المال قرار دیا. پھر تیسرا جملہ جو میرے اصل موضوع کے ساتھ مربوط تھا کہ یا علی جو آپ نے سو اشرفیاں اس کو دی جو بہت صاحب ثروت تھا, پیٹ بھرا ہوا تھا, اس کی خرابی کیا تھی؟ کیا اس کی خرابی یہ تھی کہ وہ ایک سال گزر گیا تھا, دوسرا سال آ گیا تھا اور زکات ہی نکال رہا تھا. زکات ہی نکال رہا تھا جب آپ سے کنجوس تھا, مطلب کیا تھا کنجوس, آپ سے مال لے کر گیا تو اس کے ضمیر نے اسے جھنجوڑا کہ دیکھ تو اتنا بڑا سرمایہ دار ہے, ایک زکات ہی نکالتا اور علی دیکھ فقیر فقیر طبیعت آدمی ہے, اس نے تجھے سو اشرفیاں دے دی اور تو امیر ہو کر صاحب ثروت ہو کر زکات واجب بھی نکال سکتا. یا علی آپ کی اشرفیاں کیا گئیں, اس کا بخل ختم ہوا, سخاوت نکل گئی. پہچان اللہ کے رسول کی روایت میں آج کے حد تک دنیا کو روکتے ہوئے ایک بات اور کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ گرچہ سخی ہے مومن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ والی صفت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی مہنگائی ہے کہ لوگ روٹی کے لیے پریشان ہے مگر مجلس کے تبرک کے لیے پریشان ہے. کتنی مہنگائی ہے, مہنگائی نے ہمارے گھر کے پروگرام متاثر کر دیے مگر مجلس حسین اس پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے منعقد ہو رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نشان منزل کو خوب پکڑے ہوئے ہیں. لیکن ابھی لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ بہت زیادہ دشمن ہماری طاقت میں ہے. ہم ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں, اس کے پاس کچھ نہ ہو, خالی ہاتھ ہو, مثلا خالی جیب ہو, نہ گھڑی ساتھ میں ہو قیمتی, نہ موبائل اس کے جیب میں ہو, نہ اس کے پاؤچ میں کوئی قیمتی شے رکھی ہو, رقم ہو کچھ بھی نہیں ہوتی, اگر اس سے کہیں کہ رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہو, لوگ لوٹنے والے کھڑے ہیں, کہ تم مجھ سے کیا لوٹیں گے, میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں. اس کے پاس کچھ نہ ہو وہ لوٹیروں کے شہر میں بے خوف ہو کے چل سکتا ہے, اور جس کے پاس دولت ہو اس کو لٹیروں کے شہر میں بڑا بچ کے چلنا پڑتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے, تو پھر خطرہ محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیسا خطرہ؟ ایک اشارہ کر دیا تھا ایک آج ممبر کہاں پیدا کر سکوں ثقافت, اور عام طور پر ثقافت بہت ڈیپ میں جانے کا وقت تو اس موضوع پہ نہیں ہوتا. صرف دو جملے ثقافت پر حملوں سے پہلے ثقافت کی تعریف کیا ہے, ثقافت کیسے کیسے ہیں؟ فکری سرمایے کا وہ مجموعہ, فکری سرمایہ کا وہ مجموعہ جو اختیاری اور اجتماعی طور پہ اثر انداز ہو جاتا ہے اسے ثقافت کہتے ہیں. اور اس ثقافت کے تین اصول اسلام نے دیے ہیں کہ اسلام کی ثقافت تین حصوں میں ہے. اسلام کی پہلی ثقافت ہے آئیڈیالوجی, اس کو آپ کہتے ہیں عقائد. اور اب میں کیا کہوں کہ ہم نے اپنی عقیدتوں کو عقائد کا نام دینا شروع کر دیا ہے. عقیدہ اور ہے, عقائد اور ہے. عقیدت کیا ہے؟ عقیدت احترام کا نام ہے. میں اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہوں, یہ عقیدہ عقیدت ہے یا عقیدہ ہے؟ میں اپنی ماں کے قدم چھوتا ہوں, یہ عقیدت ہے یا عقیدہ ہے؟ عقیدت ہے. تو عقیدہ کیا ہے؟ کہ عقیدہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو سب کے لیے ایک ہے اور ایک رہے گی. وہ کیا ہے؟ کہ وہ دین کے بنیادی اصول ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا حملہ عام طور پر سمجھتے ہیں شاید ثقافت سے مراد یہ کہ بس جو فلمیں آ رہی ہیں غیر ممالک, یہ مت دیکھو, یہی ثقافت سے حملہ ہے. سب سے پہلا حملہ آئیڈیالوجی پر ہے, عقائد پر ہے. اور عقائد کسی شاعر کے شعر سے عقائد نہیں بنتے, کسی خطیب کی خطابت سے عقائد نہیں بنتے, کسی شاعر کی شاعری سے, خطیب کی خطابت سے, کسی چوک پر بیٹھے ہوئے موہب کے جملوں سے عقائد نہیں بنتے. عقائد جو محمد بناوے بس وہی ہیں. کیا بناوے؟ کہ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. کیا قیامت آ گئی؟ کہ نہیں. جب تک قیامت نہ آئے تو اب عقیدوں میں تبدیلی ممکن ہے؟ توحید سے قیامت تک, قیامت بھی نہیں آئی نا, چلے گا. دوسرا سب دوسرا ہے ثقافت کے اعتبار سے جو اسلام کا پیغام ہے وہ ہے وہ اقدار جو اچھائیاں اور برائیاں اپنے دامن میں لے کر آپ کو ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ کہ تیسرا ہے انسانی فعل اور کردار. مسجد مجلس حسین کی برکت سے عقیدہ بھی بچتا ہے, اچھائی اور برائی سمجھ میں آتی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے. اور اس فرش اللہ کی برکت سے ایک اچھے کردار پر مومن کو تیار کرنے کا راستہ ہمارا ہو جاتا ہے. کون اچھا تھا؟ حبیب ابن مظاہر. اور آج میں چاہوں گا کہ پھر حبیب ابن مظاہر اسدی, اس عظیم الشان صحابی جو حسین کا حبیب ہو, محمد اللہ کے حبیب, حسین محمد کے حبیب, مظاہر کا بیٹا حسین کا حبیب, کیا محبتوں کا سلسلہ ہے کہ خدا نے جو مقام حبیب ابن مظاہر کو دیا کہ خدا آپ کو نصیب کرے چلے کربلا مولا. تڑپ کر دعا مانگیے گا کہ فرش ادا ہے, فرش عبادت سے, فرش احترام عقیدت سے, یہاں سے خالی ہاتھ کوئی واپس نہیں جاتا. کربلا جائیے گا تو کیا کیجیے گا؟ کہ جیسے ہی امام کے رواق میں قدم رکھتے ہیں تو امام کے روزے میں داخلے سے پہلے الٹے ہاتھ پر, سیدھے ہاتھ پر تو گنجے شہیدہ کی جالیاں نمایاں کی گئی ہیں, الٹے ہاتھ پر حبیب ابن مظاہر کی چھوٹی سی قبر مبارک باہر بنی ہے. ایسا لگتا ہے آج بھی حبیب قربانی حسین کر رہے ہیں. ہے کوئی حسین کی بارگاہ میں جانے والا؟ آؤ حبیب کے پاس آؤ, آؤ حبیب کے پاس آؤ. کون حبیب؟ کب مظاہر اسدی, اللہ کے رسول کے صحابی بہت مشہور وہ جملہ کے ایک مرتبہ حبیب حالت کمسنی میں تھے. اب مظاہر اسدی نے رسول خدا کی دعوت پنجتن کے ساتھ فرمائی ہے, ان کو دعوت دی ہے, اور جب یہ پنجتن کی ہستیاں مبارک ہستیاں چلی دعوت میں شرکت کے لیے تو حبیب بچپنے میں گھر کی چھت پہ چڑھ گئے. اتنا شوق زیادہ تھا, انتظار کر گھر میں آئے, گھر کی چھت پہ چڑھ گئے. کہتے ہیں مورخین کہ اس سانحے میں یہ ہوا کہ بچے کا پاؤں چھت سے پھسل گیا, گر پڑا, اور اس طرح گرا کے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی, حبیب مر گئے. مجھے حبیب مر گئے مگر محبوب تو موجود ہے نا, گھر میں دعوت ہے, دسترخوان لگا دیا گیا, اور اب معصومین کی بارگاہ میں مظاہر کہتے ہیں کہ بسم اللہ تناول فرمائیے, آپ کی آمد پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں مولا کہ آپ تشریف لائے ہمارے گھر میں. مظاہر کہتے ہو کہ رسول سے رسول حسین کو دیکھتے تھے کہ بیٹا تناول کی, اور حسین کہتے تھے کہ نانا وہ حبیب دکھائی نہیں دیتا. حبیب کہاں؟ پوچھا تو ظاہر سے حبیب کہاں کا, وہ کہیں گئے ہوں گے, آ جائیں گے, آپ بسر لگی تھی. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں حبیب کے قدموں پر, حبیب جیسا محترم صحابی, صحابی رسول بھی, صحابی علی بھی, صحابی جناب سیدہ بھی, صحابی جناب امام حسن بھی, صحابی مولا حسین, صحابی امام سجاد بھی, صحابی امام محمد باقر بھی. جب کربلا میں ہے زندہ اس نے پانچویں امام پر کو دیکھا. حبیب نہیں ہے گھر میں, اور میرا سلام اس گھرانے پر. کبھی کبھار میں گھبراتا ہوں جب یہاں پر آ کے دیکھتا ہوں کہ میت آئی ہوئی ہے اور میلاد ہو رہا ہے, اور میت کے شروع کا رو رہے ہیں, میلاد کا دن ہے, کسی امام کی آمد کا دن ہے, لوگ رو رہے ہیں. کھڑے ہوئے مجھے حبیب تک کھڑ جاتا ہے. حبیب کے والد مظاہر نے بچے کی میت کو لپیٹا, اپنے گھر والوں سے خبردار, نہ رونا نہ غم منانا, ہمارے گھر آل محمد کی دعوت ہے, خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. اور عید کے دن میں رویا نہیں جاتا, مگر جب اسرار بڑھا حسین نہیں شروع کرتے کھانا, حبیب کو بلایا, حبیب کو بلوایا گیا. کیسے بلوایا؟ کہ میت کو اٹھا کے مظاہر بالآخر لے آئے, اور جب میت کو دیکھا تو نانا کی آغوش میں حسین ہوں گے, دل کہتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوں گے, پتہ لگا مجھے تیرے حبیب کا واسطہ, مجھے میرا حبیب دے, مجھے تیرے حبیب کا واسطہ, مجھ کو میرا حبیب دے دے. آج رکھوان اللہ حسن حبیب نہیں گیا, ابھی ابھی الفاظ دعا مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ حبیب ایک نئی زندگی دے کے ان کے بیٹھ گئے. لیکن میں کہوں گا حبیب جب تک تم پر حیات نہ آئی حسین کے ہاتھ میں لقمہ نہیں آیا. حبیب کچھ تو خیال کرنا. بڑے باباکبر صحابی امام ہیں, ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ محسم تمار حبیب ابن مظاہر, محسم تمار مولا کائنات کے ماں خاص صحابی خاص شاگرد, جس کو علم بلایا اور منایا امام نے عطا کیا حبیب ابن مظاہر. جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنا تعارف جانتے ہیں. حبیب ان کے لحاظ سے کم سن ہیں, وہ بزرگ صحابی ہیں. جب بزرگ نے خضاب خریدتے ہوئے اس صحابی رسول کو دیکھا کوفے کے بازار میں, تو ایک مرتبہ کربلا کے منظر کو اپنے علم میں منایا, علم بنایا کی بنیاد پہ پیش کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فضل کے رسول کی محبت میں یہ داڑھی خون سے خضاب کرے گی. میں سمجھتا پار کا جملہ حبیب کے لیے. حبیب نے سر جھکا کے فرمایا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ولی خدا کی محبت میں ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور سولی پہ لٹکایا جائے گا اس سعید کو لوگ صحابی. میں سب کمار حیران ہو گئے, کہنے لگے حبیب تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ حبیب نے سر جھکا کے کہا کہ میسم میرے اور آپ کے علم کا مقصد تو ایک ہی گھرانہ ہے, تو فرق اتنا ہے کہ آپ نے بابا سے لیا ہم نے بیٹے سے لیا ہے. حبیب رونے والوں ایک جملہ اور سننا تھا. حبیب سے بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کو, اتنی محبت تھی کہ اگر کہیں گلی مدینے کی گلی میں حبیب کو بچوں کے ساتھ دیکھتے تھے تو رک کر حبیب کو پیار کرتے تھے, کبھی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. پوچھا گیا سارے بچوں کو چھوڑ کے آپ نے اس کو کیوں لیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ عارف حسین ہے, یہ عاشق حسین ہے. کیا کرتا ہے؟ کبھی نے دیکھا ہے کہ جہاں سے حسین گزر جاتا ہے یہ اس کے جوتوں کے نیچے کی مٹی اٹھا جا لگا. حبیب کوفے میں, اور اب امام نے خط لکھا ہے. کب لکھا ہے؟ جبکہ مسلسل سات اور آٹھ محرم کو لوگ آتے رہے اور اشیاء کا لشکر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اور جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی شدت اہل بیت کے خیموں میں بیٹھے ہوئے بچوں کے دل دہلاتی تھی, اور ایک خاص انداز سے آنے والوں کا پورے اس علاقے میں ایک راؤنڈ لگاتے تھے گھوڑوں کے ساتھ تاکہ روک ڈال سکے. اور بالآخر جناب زینب کبریٰ نے بھائی کو بلوا کر فرمایا بھیا آپ نے بھی کسی کو امداد کے لیے بلایا؟ بھیا روک سکتی ہوں آج اتنے افراد اور آ گئے, آج اتنے دستے اور آ گئے, بھیا آپ نے بھی کسی کو بلایا؟ اب میں کیا کہوں کہ ادعائے زینب کبریٰ حبیب کی ذات بن گئی ہے. بھیا آپ نے کسی کو بلایا ہے؟ اور امام نے اپنے چاہنے والے کو خط لکھا. جو خط لکھا ہے خط کا مضمون کیا ہے؟ جب خط پہنچا حبیب کے دروازے پر, حبیب کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک جب کل باب ہوا دروازے پر آئے کون ہے؟ آنے والے کا انا برید الحسین, میں حسین کا قاتل ہوں. جلدی سے دروازہ کھول دیا, اس نے خط دیا ہے, خط لے کر آنکھوں سے لگایا چوما مگر پڑھنا شروع کیا. سلام لکھا تھا حبیب کو, حبیب زہرا کا لال سلام کہتا ہوں. حبیب کوئی جانے کے نہ جانے مگر تم کو جانتے ہو نا, میں زہرا کا بیٹا ہوں. رونے والوں ایک جملہ کہوں گا اس موقع پر کہ عرب میں مزاج تھا کہ جب کبھی مصیبت پڑتی تھی تو اپنی ماں کے نام سے تعارف کراتے تھے. فرمایا خط کے الفاظ کیا تھے کہ حبیب زہرا کا لال سلام کہتا, ابھی کوئی مجھے پہچانے کے نہ پہچانے تم تو جانتے ہو میں محمد کا نواز تھا میں علی فاطمہ کے بیٹے حبیب جلدی پہنچو کہ ڈر گئے آزاد میں گر گیا حسین حبیب روتے ہوئے گھر میں آئے ارے شریف حیات نے مجھے خیریت کو ایک آواز ہو گئی آقا نے بلایا ہے کیا ارادہ ہے سوچتا ہوں چلا گیا اب تو بڑھاپے میں بیوہ ہو جائے گی کہاں جائے گی بس اتنا سننا تھا اس مومنہ کو جلا گیا بڑی ہو گئی اچھا میرے وارث تم نہیں جانا چاہتے گھر میں بیٹھ جاؤ مجھے اپنی تلوار دو نصرت اور نصرت زہرا کے لیے جاتی ہوں یہ حبیب نے فرمایا ہے کنیز خدا ارے میں تیرا امتحان دیتا تھا بولا حسین بلائے حبیب نہ جائے حبیب تیار ہو جانے گھڑ تھا جو خود سے آیا تھا ایک حبیب ہے جس کو حسین نے بلایا فرق واضح ہو جائے گا ان دونوں کی منزلتوں میں حبیب جب نکلے اتنے حالات خراب ہے کوفے سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا دن کی روشنی تو ممکن نہیں ہے کوئی جوان ممکن نہیں نکلنا باہر کوفے کی جیلیں بھری ہوئی ہیں شیعہ نے حیدر کرار کے جوانوں سے لوگ کہتے ہیں کوفے کے شیعہ کہاں تھے جیلوں میں تھے جیلوں میں کسی کو رہائی نصیب نہ تھی کہ اپنی قید و بند توڑ کر حسین کے پاس پہنچ جاتا حبیب جو کہ بوڑھے ہیں نا اور رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں پہلے غلام کو روانہ کیا جبکہ میرا انتظار کرنا باہر شہر سے باہر غلام انتظار کر رہا ہے حبیب نے سپاہیوں کے پہروں کو دیکھ کر نکلنا شروع کیا اور پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی قریب پہنچے دیکھا غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہتا ہے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آ سکا میں تجھ پہ سوار ہو کر قدرت حسین کے لیے جاؤں گا ابھی میں چپ نہ سنا ارے اپنے منہ کو پیٹ لیا آج میرے آقا کا یہ وقت آ گیا غلام تمنا کر رہے ہیں غلام آرزو کر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہے خدا نے آزاد کر دیا جاتے جاتے رک گیا کہنے لگا آقا دنیا میں دل ہار سکتا جنت میں چلے مجھے چھوڑ دیا مجھے بھی لاتے گھر چلے رونے والوں وہ غلام علیہ السلام ہو گیا جو حبیب کا غلام فدیہ امام ہو گیا رونے والوں امام امام کا چاہنے والا یہ حبیب اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کر چلا اور جب ساتھ لے کر چلے غلام کو کربلا میں کب پہنچے نو محرم کو پہنچے جب نو محرم کو پہنچے بہت قریب ہے کوفے سے کربلا بہت قریب ہے جب کوفے سے کربلا پہنچے محرم کی 9 تاریخ تھی اور جیسے ہی امام کے لشکر سے متصل ہوئے ایک جشن منایا گیا حبیب آئے کون آئے حبیب آئے حبیب آئے چھوٹے بڑے کی زبان پر ایک بات تھی حبیب آ گئے مبارک ہو حبیب آ گئے جب یہ خبر جناب زینب کبرا تک پہنچی ہے نا اندر سے بی بی سے رہانا گیا مرزا کو بلوایا